السلام علیکم سامین. یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ہے. آج جمعۃ المبارک 25 ذوالقعدہ اور اگست کی 18 تاریخ ہے. پروگرام نیا دن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عابد عباسی. خبروں اور دیگر موضوعات پر تجزیے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف تجزیہ کار و سینئر صحافی جناب رانا قیصر.
السلام علیکم.
سامعین حالات یاد رکھ اس پروگرام میں ہم ملکی حالات واقعات اور اس خطے کے ساتھ موضوعات جڑے موضوعات لے کر آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور اس پر ہمارین کا تجزیہ حاصل کرتے ہیں. آج کے اہم ترین موضوعات سے آپ کو آگاہ کرتے چلے. سب سے پہلا موضوع ارکان پارلیمنٹ بھرپور انداز سے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور نے کہا ہے اور ساتھ ساتھ ریلوے کے لیے نیا پیکج لانے پر بھی بات کی گئی ہے. اس پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے چونکہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بنیادی طور پر جو ریلوے کا بنیادی ڈھانچہ اور اس کی خدمات میں بہتری لانے کے لیے منصوبوں پر عمل درآمد کی انہیں ہدایت بھی کی اور ان کی خواہش بھی ہے کہ ریلوے بہتر سے بہتر پرفارم کرے. اور اسی حوالے سے وفاقی وزیر ریلوے کی بھی ملاقات ہوئی ہے. دیگر اراکین پارلیمنٹ جو ہے ان کی بھی ملاقات وزیر اعظم سے ہوئی ہے. اس پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ موجودہ حکومت کے پروجیکٹس ہیں وہ کس قدر فلاح و بہبود میں اب سود مند ثابت ہوں گے اور کس قدر آگے چل کر وہ کامیابی اپنا ہدف جو ہے مکمل کر سکیں گے. دوسرا اہم ترین موضوع ہے وہ ہے کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا اور حزب المجاہدین کو دہشت گرد تنظیم قرار دینا امریکہ کی جانب سے ناانصافی ہے. ترجمان دفتر خارجہ نفیس افشا کا کہنا ہے اور چونکہ حزب المجاہدین مقبوضہ کشمیر کے ان لوگوں کی تنظیم ہے جو کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور امریکہ کی جانب سے اس پر پابندی اور اس کو دہشت گرد قرار دینا کسی صورت انصاف پر مبنی نہیں ہے. چونکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق کی خودارادیت کے لیے کام کرنا ہے جس پر تاحال نہیں ہو سکا اور وہاں پر قابض بھارتی فوج کے خلاف وہاں کے لوگ سراپا احتجاج ہیں اور یہ ان کا حق ہے بنیادی طور پر کہ وہ کسی کے خلاف بھی احتجاج کر سکتے ہیں اور اس کے خلاف جدوجہد کر سکتے ہیں اور حزب المجاہدین انہی کی تنظیم ہے جو اس وقت اس عمل میں مصروف ہے. اس پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے چلیں گے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی جانب سے ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے ہدایت کے حوالے سے جس میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ریلوے کی کارکردگی مزید بہتر بنانے کے لیے ایک جامعہ منصوبہ تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور اسلام آباد میں ریلوے کے امور کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت بھی انہوں نے کی اور اس حوالے سے ریلوے کی ترقی سماجی اور اقتصادی ترقی میں پیش رفت کے لیے ریلوے کا کردار جو ہے انہوں نے اہم کردار اس کو قرار دیا اور ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ ریلوے کے بنیادی ڈھانچے اور اس کی خدمات کی بہتری کے لیے منصوبوں پر جلد عمل درآمد کیا جائے. اور چونکہ گزشتہ 4 برس سے موجودہ گورنمنٹ کے جو 4 برس ہیں اس کے دوران جو شروع کیے گئے بعض منصوبے تھے اس کے حوالے سے بھی ان کو بتایا گیا اور اداروں کی کارکردگی کی بہتری کے لیے بھی انہوں نے ہدایت کی. رانا صاحب جہاں پر دیگر منصوبہ جات ہیں میں پہلے دیگر منصوبہ جات کا ذکر کروں گا اور اس کے بعد پھر ریلوے اور پھر جو دیگر اراکین پارلیمنٹ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے اس پر بات کریں گے کہ اراکین پارلیمنٹ نے اپنے اپنے علاقوں کا خاص کر جو ان کی کانسٹیٹیوسی سے حلقہ انتخاب ہے وہاں پر جو مسائل ہیں ان سے بھی آگاہ کیا اور وہاں پر جاری منصوبوں کے حوالے سے بھی ان کو بتایا گیا اور کس چیز کی کیا ضرورت ہے اس حوالے سے بھی ان سے گزارشات جو ہے وہ کی گئی. لیکن سب سے پہلے موجودہ گورنمنٹ کے آن گوئنگ پروجیکٹس پہ جس میں توانائی کا بحران ختم کرنے کے لیے اقدامات ہیں اور ڈیولپمنٹ ہے اور سی پیک ہے یہ وہ منصوبے ہیں جو گورنمنٹ چاہتی ہے کہ فوری طور پر کمپلیٹ ہو.
جی بس صاحب آپ نے جیسے کہا کہ موجودہ حکومت کے جو بڑے پروجیکٹس ہیں جس میں سب سے امپورٹنٹ اور اہم جو پروجیکٹس ہیں وہ انرجی ریلیٹڈ ہیں تاکہ توانائی کا بحران جو ہے پاکستان میں وہ ختم ہو. اور پچھلے 4 سال کے دوران آپ نے دیکھا کہ اس شعبے میں بہت توجہ دی گئی اور بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ لانچ کیے گئے. اس کے نتیجے میں ایک خاصی مقدار جو ہے بجلی کی وہ نیشنل گریڈ میں شامل بھی کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اربن ایریاز کے علاوہ رورل ایریاز میں بھی فوکس کیا گیا اور خاص طور پہ روڈز نیٹ ورک کے حوالے سے بہت اہم سٹیپس لیے گئے اور اس طرف توجہ کر کے اس کو انہانس کیا گیا، اس کو ایکسپینڈ کیا گیا روڈ نیٹس ورکس، تاکہ لوگوں کو نہ صرف سہولت مہیا ہو سکے بلکہ کنیکٹیویٹی کے حوالے سے بھی تمام پاکستان کے جو علاقے جہاں ایکسیس ایز سچ اس طرح نہیں تھی یا ریپڈ ٹرانسپورٹیشن نہیں ہو رہی تھی، اس کو بھی کنیکٹ کیا گیا. تو ابھی کل آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے چیف منسٹر ثناءاللہ زہری اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں جو پرائم منسٹر کا فوکس تھا وہ یہی تھا کہ بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے جو بھی پروجیکٹس شروع کیے گئے ہیں وہ حکومت کی پرائیورٹی پر ہیں. ایک طویل عرصہ تک بلوچستان کو ہم نے دیکھا کہ اگنور کیا گیا، بلوچستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی طرف توجہ نہیں کی گئی. سکسیسو گورنمنٹس جو ہیں وہ اس حوالے سے وعدے تو کرتی رہیں لیکن پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ہمیں کچھ ایسی تبدیلی دکھائی نہیں دی جس سے بلوچستان کے عوام کو یہ احساس ہو کہ ان کو بھی پاکستان کے دوسرے علاقوں کے ساتھ ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو اگنور نہیں کیا جا رہا ہے. ایک ایسی صورتحال رہی، پھر اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں انسرجنسی کی بھی صورتحال رہی، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ خراب ہوتا چلا گیا، لوگ جو ہیں وہ ڈسگرنٹلڈ نظر آئے، بالکل ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ کا لیول بھی دکھائی دیتا تھا. تو آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دور حکومت میں بھی کچھ پیکجز اناؤنس کیے گئے تھے لیکن پریکٹیکلی ان کی امپلیمنٹیشن شاید اس لیول تک نہیں ہو سکی. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چار سوا چار سال میں بلوچستان کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے جس میں سول اور ملٹری قیادت دونوں نے اپنا کردار ادا کیا، کہ ایک تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے حوالے سے وہاں پہ آپ دیکھیے کہ ایک اچھا پاور شیئرنگ فارمولا ہمیں دکھائی دیا. پہلے ڈاکٹر عبد المالک وہاں چیف منسٹر تھے، اس کے بعد آپ دیکھیے ایک ثناءاللہ زہری صاحب جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے، تو ہاف ہاف ٹرم جو وہ شیئر ہوئی اور بڑا خوش اسلوبی سے بلوچستان کا سیاسی اور انتظامی جو ہے انتظام جو ہے وہ چل رہا ہے. پھر اس کے ساتھ بلوچستان میں جو لوگ ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹ تھے جو پاکستان کے حوالے سے مختلف آراء رکھتے تھے اور کچھ نیگیٹو سوچ بھی وہاں پہ ڈیولپ ہو رہی تھی، تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ ایک پیکج اناؤنس کیا گیا اور اس پیکج کا مقصد یہ تھا کہ تمام لوگوں کو جو مین سٹریم میں لایا جائے اور اگر ان کے جو بھی ریزرویشنز ہیں یا ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. اس میں آپ کو یاد ہے کہ جو پچھلے کور کمانڈر تھے وہاں پہ کمانڈر صدرن کمانڈ تھے، انہوں نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا، جنرل ناصر جنجوا جو آج کل نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں. پھر اس کے ساتھ آپ کے جو فیڈرل گورنمنٹ کا ایک بہت اہم رول تھا کہ اس ایک پیکج اناؤنس کیا گیا اور اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جا رہا ہے پولیٹیکلی. پھر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ کافی صورتحال بہتر ہوئی ہے، کیونکہ اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں اور اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ایکسٹرنل جو ایک ایلیمنٹس ہیں وہ پاکستان کو خاص طور پہ بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے کام کرتے رہے. کلبھوشن یادو جیسے لوگوں کی گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں، تو جو لوگ پہاڑوں پہ چلے گئے اور چھپ گئے اور وہ انسرجنسی میں ملوث تھے ان کے لیے بھی پیکج اناؤنس کیا گیا کہ اگر وہ اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا تاکہ وہ بھی قومی دھارے میں شامل ہو سکے.
بلا شبہ، اور سہرانا صاحب کی حالی اور بلا شبہ ضرورت کسی بات کی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو جو ہے میکسیمم اس ترقی کے دھارے میں شامل بھی کیا جائے اور اس کے لیے کام بھی کیا جائے، اور وزیر اعظم نے اسی طرح کے اقدامات کیے ہیں اور آئندہ چند روز کے اندر بھی اسی بات کو لے کر وزیر اعظم بلوچستان جائیں گے اور وہاں پر نئے پیکجز کا بھی اعلان کیا جائے گا. اور سامعین، یہاں پر ہم لیں گے بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھیں گے کہ چونکہ آخری سال ہے موجودہ جو اراکین پارلیمنٹ ہیں منتخب اور اسمبلی کا، اس پر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے زور دیا ہے کہ اراکین پارلیمنٹ کو بھرپور انداز سے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا پڑے گا. ویلکم بیک سامعین، ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل سے پروگرام نیا دن آپ سماعت فرما رہے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان عابد عباسی اور میرے ساتھ تجزیے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب رانا قیصر. رانا قیصر صاحب، ارکان پارلیمنٹ پر زور دیا گیا ہے کہ عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں، اور چونکہ اس سے قبل ہم جو بات کر رہے تھے کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے سی ایم بلوچستان ثناء اللہ زرعی کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے دوران جہاں پر سی پیک ڈسکس ہوا وہاں پر بلوچستان کے جو اندرونی حالات ہیں وہ ڈسکس ہوئے، گوادر پورٹ اور دیگر وہاں پر جو حالات ہیں ان پر بات چیت کی گئی، اور خاص کر اب وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کا آئندہ چند روز کے اندر وہ وزٹ کریں، اور وہاں پر جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو بھی وہاں پر بیٹھ کر دیکھا جا سکے کہ کیا کچھ بلوچستان کے لیے بہتری کی جا سکتی ہے.
جی، وزیر اعظم نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ چند دنوں میں بلوچستان جائیں گے اور وہاں جا کے جو ترقیاتی کام ہیں ان کا جائزہ لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ کس حد تک اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کیا ایشوز اور کیا مسائل ہیں. اب دیکھیں، بلوچستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں تین فیکٹرز امپورٹنٹ ہیں. ایک وہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی، اور تاکہ جو لوگ ہیں ان کی امپاورمنٹ کے حوالے سے جو سیاسی فیصلے ہیں، جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ طے کریں کہ بلوچستان کے حوالے سے کیا کام کیا جا سکتا ہے، تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، تاکہ لوگوں کی جو اپلفٹ ہے اس سلسلے میں تیز تر اقدامات ہو سکیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر کی کیسی صورتحال رہی ہے بلوچستان میں، اور جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ بہت سارے ایکسٹرنل ایلیمنٹس جو ہیں اور فارن ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز جس طریقے سے بلوچستان میں کام کر رہی تھیں، اور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بات کا کہ بلوچستان کی طرف چونکہ توجہ ماضی میں اس طرح نہیں دی گئی اور لوگ جو ہیں وہ بڑے مایوس دکھائی دیے، تو ان لوگوں کو اپنے دائرے میں لاتے ہوئے بلوچستان کے اندر ایک ایسی صورتحال پیدا کی گئی تھی کہ جس سے پاکستان میں ایک انتشار کی کیفیت دکھائی دی، اور بہت حد تک یہ لوگ کامیابی کی طرف جاتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے. لیکن ہمارے قیادت کے بہت اہم فیصلے اس حوالے سے ہوئے، اور بہرحال بلوچستان کی صورتحال کو کنٹرول کیا گیا اور وہاں پہ لوگوں کو آن بورڈ لیا گیا، لوگوں کے مسائل کی طرف توجہ دی گئی، اور ان کو یہ احساس دلایا گیا کہ وہ بھی ایکول سٹیزنز آف پاکستان ہیں، کسی قسم کی ڈسکریمنیشن ان کے ساتھ نہیں، کیونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب سے یہ سی پیک کا پروجیکٹ شروع ہوا ہے تو بلوچستان جو ہے وہ ایک فوکل ایریا بن گیا اس سارے پروجیکٹ کا. اس میں گوادر پورٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ بڑے طویل عرصے سے گوادر پورٹ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش جاری تھی، اور فائنلی سی پیک جب اناؤنس ہوتا ہے تو اس کو مزید امپیٹس دیا گیا، اس کی رفتار میں تیزی لائی گئی کام کی وہاں پہ جو ترقیاتی کام، اور گوادر پورٹ کو جو کہ ایک ڈیپ سی پورٹ ہے اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، کافی حد تک جی وہاں پہ کام ہو چکا ہوا، ایک ڈرائی رن بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہو چکا ہوا ہے چائنا سے گوادر تک جو گڈس ٹرانسپورٹیشن کا ہے، اور وہ ایک کاروان پہنچا وہاں پہ کافی عرصہ پہلے چند ماہ قبل. تو بلوچستان کی اگر ہم بات کریں تو وہاں جو ترقیاتی کام اور یہ جو فوکس ہے حکومت کی اس کے ثمرات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں پہ ایک صورتحال نارملائزیشن کی طرف ہے، اور لوگوں میں ایک یہ احساس پیدا ہوا کہ وہ ان کو اگنور نہیں کیا جا رہا، اور اگر ماضی میں ایسی بات ہوئی ہے تو اس غلطی کی تلافی بھی کی جا رہی ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے.
جی ہاں. اچھا رانا صاحب، ایک چیز آپ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ پرائم منسٹر نے کراچی کا دورہ کیا، حیدرآباد کا، یعنی کراچی کا دورہ کیا اور کراچی اور حیدرآباد کے حوالے سے ایک پیکج اناؤنس کیا، پھر فاٹا اصلاحات اور فاٹا کے لیے ایک نئے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر بات کی، آج انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے. تو بنیادی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تمام تر محروم طبقات ایک لحاظ سے جن کی وائس ہمیشہ سے ہمیں سننے کو مل رہی تھی کہ وہاں پر کام ہونا چاہیے، وہاں ضرورت ہے اس طرح کے عمل کی، ایسے اقدامات کی، ترقیاتی کام کی، وہاں کی محرومیوں کے ازالے کی، تو وہ آپ کو دکھتا ہے کہ ایسے اقدامات کے ذریعے ان ساری چیزوں کا ازالہ ہو جائے گا اور ایسے محروم طبقات کی آواز جو ہے اب پرائم منسٹر تک پہنچ رہی ہے؟
جی ہاں بالکل، جب تک آپ لوگوں کو یہ احساس نہیں دلائیں گے کہ ان کے مسائل کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، نہ صرف توجہ دی جا رہی ہے بلکہ ان کو حل کرنے کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ یہ باتیں صرف باتوں کی حد تک ہی نہیں ہیں، یہ اقدامات صرف باتوں کی حد تک ہی نہیں ہیں، اور نہ صرف یہ کاغذ پہ لکھے ہوئے فیصلے ہیں بلکہ آن گراؤنڈ ان کی امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے، اور اس جب آپ آن گراؤنڈ امپلیمنٹیشن کرتے ہیں تو لوگ محسوس بھی کرتے ہیں، ان کو دکھائی بھی دیتا ہے، اور اس کا پھر ایفیکٹ بھی ان کی زندگیوں پہ ہمیں نظر آتا ہے، تو اس سے ایک تو لوگوں کا احساس محرومی ختم ہوتا ہے، پھر دوسرا ان کو احساس بھی ہوتا ہے کہ دے آر ایکول سٹیزنز، اور ان کو وہ جو ماضی میں ایک سینس آف ڈپریویشن اور محروم طبقات کے حوالے سے باتیں ہوتی تھیں وہ ختم ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر، رول آف لا، کہ آپ کو وہ جو ماضی کا نظام تھا، جاگیرداری، نواب ہیں، سردار ہیں، اس چنگل سے لوگوں کو نکالنا ہوگا، اور لوگوں کو انڈیپینڈنس دینی ہوگی اس حوالے سے کہ وہ کسی سردار کے محکوم نہیں ہیں، کسی نواب کے محکوم نہیں ہیں، وہ ریاست کے برابر کے شہری ہیں، تو جب یہ بات ان کے ذہنوں میں آ جاتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اسی کو اویئرنیس کہتے ہیں، اسی کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، اسی کو پروگرس کہتے ہیں، اور یہ جب چیزیں سامنے آئیں گی تو یقینی طور پہ پاکستان میں آپ دیکھیے گا کہ ترقی کے حوالے سے بہت کچھ اب بھی اچیو کرنا ہے، اور اس میں جب ہر شہری اپنا کنٹریبیوشن دیتا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ، اور جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ ریاست اس کو اون کرتی ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ریاست ناکام نہیں ہوتی، کوئی بھی معاشرہ ناکام نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ جب یہ دیگر
ریاست جب لوگوں کے لیے کام کرتی ہے، عوام کے لیے کام کرتی ہے، ڈیفینیٹلی وہ ناکام نہیں ہوتی۔
ریاست میں جو کام کرنا ہوتا ہے بس صاحب، وہ پھر الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز جو ہوتے ہیں، جو حکومت ہوتی ہے، اس کے ذریعے کرنا ہوتا ہے۔
جی بے شبہ، اور اس میں ایکولی کام کرنا ہوتا ہے تاکہ سارے طبقات کو برابر سمجھا جائے، اور سب کو یکساں مواقع فراہم کیے جائیں، چاہے روزگار ہو، ترقی ہو، یا آگے بڑھنے کے مواقع ہو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ رام صاحب آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں پر ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے ایک پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر ایک نیا پیکج دیا گیا، یا نئی ایک گرین لائن جو ہے وہ وہاں کراچی کے اندر سٹارٹ کرنے کے حوالے سے اناؤنسمنٹ کی گئی پرائم منسٹر کی جانب سے، تو دوسری جانب اب ریلوے کی، چونکہ ریلوے تمام تر پاکستان کے تمام شہروں کو ایک لحاظ سے جوڑتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اب اس کی بہتری کے لیے ایک جامعہ منصوبہ وعدہ کرنے کی ہدایت کی ہے پرائم منسٹر نے، تاکہ ریلوے کے اندر بہتری آ سکے، اس کا انفراسٹرکچر، اس کا بنیادی جو ڈھانچہ ہے وہ بہتر بن سکے۔
ویسے اس سے بیشتر کہ میں ریلویز کے حوالے سے بات کروں، میں آپ سے تھوڑا سا یہ توجہ بھی دلانا چاہوں گا کہ کل وزیر اعظم کے ساتھ کچھ ایم این ایز نے بھی ملاقاتیں کی ہیں، خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب سے تعلق رکھنے والے، اور ان کے حوالے سے جو ترقیاتی کام ہیں، گیس کی سپلائی، بجلی کی ڈیولپمنٹ اسکیم جتنی ہیں، اس حوالے سے بھی پرائم منسٹر کو آگاہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ خود مانیٹر کریں گے،
بلا شبہ خود مانیٹر کریں گے
کیا پروگرس ہے۔
ران صاحب اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا مرزا اختیار بیگ صاحب معروف تجزیہ کار۔ بیگ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی آواز آ رہی ہے۔
بیگ صاحب آپ کو ریڈیو پاکستان کے پروگرام نیا دن میں عابد عباسی خوش آمدید کہتا ہوں۔
جی بہت شکریہ آپ کا۔
بیگ صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ ارکان پارلیمنٹ بھرپور انداز سے عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں، وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ہدایت بھی کی، اور ساتھ ساتھ جو بنیادی طور پر جس بات پر زور دیا جا رہا ہے وہ ہے جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں موجودہ گورنمنٹ کے، جس کے اندر سی پیک ہے، جس میں اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ ہے، اور دیگر جو خاص کر توانائی کے بحران کو ختم کرنے کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح کراچی اور حیدرآباد کے لیے نیا پیکج کی اناؤنسمنٹ کی گئی، گزشتہ روز پرائم منسٹر نے بلوچستان کے سی ایم سے ملاقات ان کی ہوئی ہے، اور بلوچستان اب وہ آئندہ چند روز میں دورہ بھی کریں گے، اور وہاں پر ڈیولپمنٹ اور جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو بھی وہاں پر جا کر دیکھیں گے۔
آپ کا سوال بہت لمبا ہو گیا۔
جی بیگ صاحب
میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں۔
جی جی
ایکچولی یہ الیکشن ایئر میں ہم داخل ہو گئے ہیں،
جی،
اور تمام سیاسی جماعتوں کا پوری کوشش ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں ووٹ بینک بنانے کے لیے ترقیاتی منصوبے جو وہ کر رہے ہیں،
جی جی،
یا وہ پی ایس وی پی کے تحت ہو رہے ہیں، یا پھر ایم این اے کے جو فنڈ اس کے تحت ہو رہے ہیں، مکمل ہوں اور وہ دوبارہ ووٹر کے پاس جا سکیں کہ یہ کام ہم خرید لیں. اب وہ کچھ علاقے ایسے ہیں جو واقع میں پسماندہ رہی ہیں اور ان کی ترقی جو ہے وہ ترجیح بنیاد پہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کرنی ہے. بلوچستان اس میں ایک خاص علاقہ ہے جس میں ترقیاتی منصوبوں کو ترجیحاتی بنیاد کے اوپر مکمل کرنے کو کہا ہے.
جی جی
منصوبے ہیں
جی جی
وہ بھی جو بلوچستان سے متعلقہ ہیں بلوچستان کرتے ہیں
جی
وہ بھی اسی دوران میں پائے تکمیل کر کے گوادر جو ہے اس میں اہم اہمیت حاصل رکھتا ہے.
جی
تو یہ تمام چیزیں بالکل اپنی جگہ ہیں لیکن گوادر یہ سی پیک کے جو منصوبے ہیں اس میں قبولیات اینڈ لانگ ٹرم میڈیم ٹرم منصوبے بھی ہیں.
جی
جو لانگ ٹرم منصوبے ہیں ان کو تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا جو پروگریس پیس ہے وہ شیڈیول کے مطابق ہے اور کہیں پہ سست روی کا شکار تو نہیں ہے.
جی
اچھا اس کے علاوہ جو اب اہم بلوچستان کے لیے جس پہ میں اب بات کرنا چاہوں گا وہ سٹیک میں ہر صوبے میں دو دو اسپیشل اکنامک زون جو ہیں وہ فیصلہ ہوا ہے طے ہوا ہے لگائے جائیں گے.
جی جی
اسپیشل اکنامک زون میں صنعتیں لگیں گے ملکی غیر ملکی سرمایہ کار اس میں حصہ لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ٹیکس کی اور کسٹم ڈیوٹی کی چھوٹ وغیرہ دی گئی ہے تاکہ سرمایہ کار یہاں پہ راغب ہو.
جی
تو یہ دو دو ہر صوبے میں اجازت دی گئی ہے اور ایک گلگت بلتستان میں
جی.
لہذا یہ اسپیشل اکنامک زون 9 جو ہیں وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے منصوبوں میں لگ رہے ہیں. اب بلوچستان کے جو اسپیشل اکنامک زونس ہیں وہ نہایت اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ بلوچستان کی ترقی ہمیں دوسرے صوبوں کے مقابلے میں زیادہ ترجیح بنیادوں پر کرنی ہے کیونکہ بلوچستان کا علاقہ گوادر جو ہے وہ چائنا پاکستانی اکنامک کوریڈور کا جو ہے وہ ہیل مارک ہے.
جی جی
تو اس لحاظ سے اس کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ حکومت میں نئے وزیر اعظم صاحب نے وہی ترجیحات کنٹینیو کی ہیں اور انہوں نے بڑا واضح کہہ دیا کراچی میں بھی ایسے بزنس مینوں سے ملے تھے مجھے بھی اس میں خاص طور سے بلایا تھا
جی.
کہ حکومت کی پالیسیز اسی طرح چلیں گی ترجیحات اسی طرح چلیں گی اور نواز شریف صاحب کی جو پروجیکٹس ہیں ان کو ٹائملی کمپلیٹ کیا جائے گا.
اچھا اختیار بیگ صاحب ذرا اس پہ روشنی ڈال لیجیے گا کیونکہ پرائم منسٹر تو یہ چاہتے ہیں کہ تمام تر وہ کام اسپیڈلی بھی ہوں اور اسی والے سے انہوں نے جو پلاننگ کمیشن ہے یا پلاننگ اس کو انہوں نے خود دیکھنا ہے اور مانیٹرنگ بھی خود کرنی ہے اس کا کس قدر امپیکٹ پڑے گا تمام تر منصوبوں پر؟
دیکھیں یہ منصوبوں میں جاب کریشن ہوگی سب سے بڑی بات. مقامی لوگوں کو جابس ملیں گی ایکسپورٹ ہوگی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ان منصوبوں سے معاشی گروتھ جو ہے جو ہم 7% کی بات کر رہے ہیں
جی.
وہ تقریباً 1.5% جو معاشی گروتھ ہے وہ جی ڈی پی کے منصوبوں یہ سی پیک کے منصوبوں سے آئے گی
جی.
لہذا یہ منصوبہ ملک کی معاشی ترقی کے لیے معاشی گروتھ کے لیے ایکسپورٹ میں اضافے کے لیے نئی خدمتوں کے مواقع کے لیے اور ریونیو پیداوار کے لیے نہایت ضروری ہے اور اللہ نے چاہا آنے والے وقت میں ان کے اچھے نتائج ہمارے آپ کے سامنے آئیں گے.
بلا شبہ لاسٹ ایک کوشچن جانا چاہوں گا کہ چونکہ وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں کہ ریلوے کی بہتری کے لیے ایک نیا منصوبہ ایک جامع منصوبہ ہونا چاہیے جس میں اس کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکے اور جو سروسز ہیں ریلوے کی اس کو بہتر بنایا جا سکے عام لوگوں کے لیے تاکہ جو کنیکٹیویٹی ہے اس کو بڑھاوا دیا جا سکے چونکہ ریلوے پاکستان کے تمام شہروں کو جوڑتی ہے.
جی بالکل دیکھیں ہمارے مواصلات کا جو نظام ہے ابھی بھی وہ کافی فرسودہ اور پرانا ہے. کراچی میں سرکولر ریلوے کا نظام کب سے بات کر رہے ہیں ابھی تک نہیں ہو سکا ہے جو یہاں کے ٹریفک کو کافی حد تک کم کر سکتا ہے. اسی طرح مال ٹرانزٹ کا ایک پروجیکٹ تھا وہ حالانکہ جاپان گورنمنٹ نے اس کی فائننسنگ کا وعدہ کیا لیکن نہیں ہو پایا ابھی تک. تو یہ ریلوے اس کے بعد ایک متبادل ذریعہ سورس رہ جاتا ہے ٹرانسپورٹیشن کا بھی اور لوگوں کی منتقلی کر دی ایک شہر سے دوسرے شہر. وہ لوگ جو ایئر لائن اور ایئر پلین افورڈ نہیں کر سکتے وہ ریلوے سے سفر کرنا شروع کرتے ترجیح دیتے ہیں. تو وزیر اعظم نے بالکل صحیح کہا کہ سعد رفیق صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں ریلوے کو, اس کی مالی حالت کافی بہتر کی ہے, نئے انجن اس میں انڈکٹ کیے گئے ہیں اور وہ
جی
اس سے ریلوے کی کارکردگی جو ہے بہت بہتر ہوئی ہے.
اچھا بیگ صاحب, جی بیگ صاحب, کراچی کے اندر جس مسائل کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں پر ریلوے اور باقی جو مسائل ہیں خاص کر ٹرانسپورٹیشن کے, تو ان رکاوٹوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں تاکہ یہ پروجیکٹس بھی کمپلیٹ ہو سکیں اور یہ آگے بڑھ سکے تاکہ وہاں پہ شہریوں کو زیادہ زیادہ یہ سفری سہولیات پرووائڈ ہو سکیں؟
دیکھیں یہ ابھی فی پیک میں وزیر اعلیٰ کراچی گئے تھے مراد علی شاہ صاحب اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے سرکولر ریلوے کے پروجیکٹ کو فی پیک کے منصوبوں میں شامل کروا لیا اور چائنیز جو ہیں وہ بھی اس بات سے متفق ہیں کہ سرکولر ریلوے کے پروجیکٹ میں شامل کیا, یہ سی پیک کے منصوبے میں شامل کیا جائے. اور سی پیک کے منصوبے جب میں یہ آ جاتا ہے تو اس کی فائنینسنگ بھی یقینی ہو جاتی ہے اور ایک شیڈول ہو جاتا ہے جس کے مطابق اس کو پروگرس کرنا ہوتا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ تمام صوبوں کے وزیر اعلیٰ گئی تھے چائنا میں, بیجنگ میں میٹنگ ہوئی تھی, چائنا پاکستان اقوام کوریڈور تھی اور اس میں بقایا منصوبے جو ان کے صوبوں میں رہ گئے تھے وہ بھی انہوں نے یہ ثابت کر کے کہ یہ سی پیک سے اس کا تعلق ہے انہوں نے سی پیک کے منصوبوں میں شامل کرا لیے ہیں اور اب انشاءاللہ سی پیک کے منصوبے جیسے دوسرے مکمل ہوں گے اسی طرح ان کا بھی ایک ٹائم شیڈول ہوگا جس کے تحت ان کو بھی کمپلیٹ کیا جائے گا.
بہت شکریہ مرزا اختیار بیگ صاحب, ریڈیو پاکستان کے پروگرام نیا دن میں گفتگو کرنے کا. رانا صاحب آپ کی طرف آؤں گا, ریلوے کو بہتر بنانے کے لیے جس طرح کا انفراسٹرکچر بہتر کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس سے سفری سہولیات جا کے پرووائڈ ہو سکیں شہریوں کو.
جی ہاں بالکل, بہت ایک اہم یہ منصوبہ ہے ریلوے کو بہتر کرنے کا کہ ایک پاکستان کا اسٹریٹجک ایسٹ ہے پاکستان ریلویز اور ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بہت ڈیٹیریوریٹ ہوا یہ شعبہ اور کوشش کی جاتی رہی اس کو ری ویمپ کرنے کی, اس کی جو ایک افادیت تھی اس کو بحال کرنے میں اور لوگوں کا ایک اعتماد اس میں بحال کرنے کا بہت ضروری تھا. کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے یہ ریلوے کو نقصان پہنچا کہ ٹرینز کبھی ٹائم پہ نہ چلتی تھیں اور نہ پہنچتی تھیں اور بہت ڈیلیز تھے, پھر آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے ریلوے کا وہ بھی کافی حد تک فرسودہ ہوتا چلا گیا اور ایک ایسی صورتحال آئی کہ لوگوں نے ٹرینز کا سفر جو ہے وہ چھوڑ ہی دیا. یہ تو ایک تو ہم پیسنجرز کے حوالے سے پیسنجرز ٹرین کی بات کر ٹرینز کی بات کرتے ہیں, دوسرا اس کا گڈس ٹرانسپورٹیشن میں بھی بہت ایک اہم اسٹریٹجک کردار رہا ماضی میں. یہ اسٹیٹ کے جو کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ ایک اہم شعبہ تھا, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ پھر پرائیویٹ سیکٹرز میں آیا جس میں روڈز ٹرانسپورٹیشن کو زیادہ فوکس ہوا اس کے اوپر اور ریلویز جو ہے وہ پس پشت چلا گیا اور اس میں
کم ہو گئی
لیکن اب جس طریقے سے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈول ٹریکس کیے جا رہے ہیں
اس سے ریونیو بڑا جنریٹ ہو.
جی ہاں بالکل, اور یہ ایک بہترین سفر تصور کیا جاتا تھا دنیا بھر میں. آج بھی آپ دیکھیں کہ ریلویز کو ایک بہت اہمیت حاصل ہے اور ایک اسٹریٹجک اہمیت کے طور پہ اس کو ڈیل کیا جاتا ہے اس شعبے کو, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں بہت سارے ادارے ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جس طرح ان کی حالت ہوئی ہے وہ اس کی بہت ساری سیاسی وجوہات بھی ہیں کہ اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی اور ان کو اوور برڈن کیا گیا, یعنی جو اس کا بوجھ خود ادارہ اپنا نہیں برداشت کر پا رہا اس کے اوپر اتنا بوجھ امپلائیز کے حوالے سے, اور وہ دوسرا پولیٹیکل ڈیسیزنز اس طرح کر دیے گئے کہ جس سے اداروں کو نقصان ہوا ہے. آپ کی اسٹیل ملز دیکھ لیجئے, آپ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز دیکھ لیجئے, ریلویز دیکھ لیجئے, واڈا دیکھ لیجئے, جو بڑے اسٹریٹجک انسٹیٹیوشنز اور ادارے تھے اس ملک کے, لیکن کوشش اب کی جا رہی ہے کہ ان کو ریویم کیا جائے خاص طور پہ ریلویز کو. اور کل پرائم منسٹر کو بریفنگ بھی اس حوالے سے دی گئی ہے کہ اس میں کیا کس حد تک کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اور اس میں مزید بہتری کے جو پلانز ہیں، جو فریم ورک تیار کیا گیا ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ بہت تیزی سے عمل جاری ہے اور اس کو اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے، خاص طور پر ریلویز کے نظام کو جس میں ڈوئلائزیشن آف ٹریک بھی شامل ہے اور جو پرانے ٹریکس ہیں ان کو بحال کرنے کی بھی بات ہے اس کے اندر. اور دیکھیں جب یہ سی پیک کی ہم بات کرتے ہیں تو سی پیک صرف روڈ انفراسٹرکچر کا نام نہیں ہے، ریلویز کا بھی ایک
نظام آپ نے بہتر کرنا
اس کے اندر شامل ہے.
الٹرنیٹ دیکھیں آپ کے روڈز کے متبادل ایک ہی نظام آپ اگر دیکھیں تو وہ ریلوے ہے. آپ نے دوسرا تو ہر شہروں کے اندر کو آپ کی فلائٹس ہوتی ہیں لیکن وہ افورڈیبل نہیں ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ ایسا افورڈ کر سکے، لیکن بہرحال آپ نے ریلوے کو بہتر کرنا ہے. تو
ابھی آپ دیکھیے کہ جو ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایم ایل ون جو اس کا سیکٹر ہے پشاور ٹو کراچی،
جی پشاور ٹو کراچی
سی پیک کے تحت اپ گریڈ کیا جا رہا ہے،
جی اور یہ اچھا ہو جائے گا اور اس سے یہ جلدی اپ ڈیٹ بھی ہو جائے گا اور اپ گریڈ بھی ہو جائے گا اور اس سے سفری سہولیات بھی پرووائڈ ہو جائے گا. تو ران صاحب آپ کو ایک اور اس حصے کی طرف لے کے آؤں گا کہ اراکین پارلیمنٹ کی جو ہے وہ ملاقاتیں ہوئیں پرائم منسٹر سے اور اس میں خاصے لوگ شامل ہیں جس میں میئر طارق محبوب سردار شفقت حیات خان اور محمد رضا حیات راج دیگر رکن پارلیمنٹ، اور اپنے اپنے حلقوں کے جو مسائل ہیں وہ بھی انہوں نے ان سے ساتھ ڈسکس کی اور وہاں پر جو پروجیکٹ ہیں جن کی ضرورت ہے وہاں پر کیسے ہم عوام کو بہتر طریقے سے سہولیات فراہم کر سکتے ہیں جو ان کا بنیادی حق بھی ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو انٹریکشن ہے یا جو مسائل کے حوالے سے آگاہی ہے اور وسائل کو استعمال کر کے جو مسائل ہیں ان کو کم کرنے کے لیے جو کام ہے وہ اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ ملاقاتوں کے ذریعے ہونا.
دیکھیں ان میں جو زیادہ تر لوگ ہیں ان کا ساؤتھ پنجاب سے تعلق ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو نئی کیبنٹ فارم ہوئی ہے اس میں بھی ساؤتھ پنجاب کی طرف ایک توجہ دے گی اور بہت سارے لوگوں کو اس نئی کابینہ میں شاہد خان عباسی صاحب نے جو ترتیب دی ہے اس میں شامل کیا گیا اور یہ ایک فوکس ہے پی ایم ایل این کا کہ ساؤتھ پنجاب کو بھی جو ہے وہ اسی طرح ٹریٹ کیا جائے جس طرح پنجاب کے دیگر علاقوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. کہ نو یو سی وی آر ان الیکشن ایئر، ٹھیک ہے کہ 8-10 ماہ بعد انتخابات ہوں گے اور اس انتخابات کے حوالے سے پھر کارکردگی کی بھی بات ہوتی ہے کہ آپ نے کیا ڈلیور کیا، کس کس علاقے میں آپ نے توجہ دی. تو یہ ایک ڈسکنیکٹ دکھائی دیا کرتا تھا کہ ایم این ایز اور منسٹرز جو ہوتے تھے وہ اپنے مسائل کے توجہ کے لیے بہت کوشاں ہوتے تھے لیکن ایکسیسیبلٹی کا بھی ایک معاملہ ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر نے یہ ثابت کیا کہ ہی از ایکسیسیبل ٹو ایوری ایم این اے اینڈ منسٹر اور کل انہوں نے
خاصے لوگوں سے
اور انہوں نے یہ بات کہی ہے وہاں پہ سب کو کہ جب چاہیں وہ ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور جو بھی ان کی مشکلات اور مسائل ہیں وہ ان کے سامنے لا سکتے ہیں.
بلکہ
یہاں تک انہوں نے کہ وہ جو فنڈز کچھ علاقوں کے لیے مختص کیا گیا تھے ان کو ریلیز نہیں کیا جا رہا تھا، فریز ہوئے تھے، اس کو بھی انہوں نے کہا کہ فوراً ریلیز کیا جائے. اس میں دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو اس کا پولیٹیکل ڈیویڈنڈ جو ہے وہ تو پولیٹیکل پارٹیز کو جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ملتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس ڈیویڈنڈ کے ساتھ ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں وہ ڈیویڈنڈ کیسے آتا ہے کہ جب لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں ان کی مشکلات ختم ہوتی ہیں تو نیچرلی پھر وہ حکومت کو سپورٹ بھی کرتے ہیں.
حکومت کی بنیادی طور پر دیکھیں تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے پارلیمنٹ کی، ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ وہ اپنے علاقوں کے مسائل کو کم کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کرائیں. اور آپ اگر دیکھیں تو گزشتہ روز جو ہونے والی ملاقات ہے اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس میں مختوم سید حسن علی گیلانی، اسی طرح سید احمد اصغر، طاہر بشیر چیما، شیخ فیاض الدین، مختوم خسرو مختار، میاں امتیاز احمد، زیب جعفر، مائزہ حمید اور دیگر جو ممبران اسمبلی ہیں وہ موجود رہے اور ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی. اور جنوب پنجاب کے حوالے سے ایک خاص بات یہ کہ انہوں نے بجلی اور گیس کے لیے فوری طور پر فنڈ جاری کرنے کی ہدایت کی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں اس کے لیے بھی انہوں نے جو فنڈز فریز ہوئے تھے ان کو فوری طور پر ریلیز کرنے کے لیے کہا. اور یوں یہ صورتحال ایک لحاظ سے بہتر ہوتی دکھائی دیتی ہے، جہاں جہاں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے وہاں پر اب ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی اور جو عوام ہیں، لوگ ہیں، جو مختلف حلقوں کے ممبران اسمبلی ہیں ان کے مسائل کم ہو جائیں گے اور آئندہ الیکشن ڈیفینیٹلی آئندہ الیکشن اپنی جگہ، لیکن ایک اسیسبلٹی بھی ہوتی ہے جو قریب قریب جو ہے کسی ممبر کو حاصل ہو جاتی ہے جس کے ذریعے وہ وہ پرائم منسٹر سے ملاقات کے بعد اپنے حلقے کے مسائل کی طرف توجہ جو ہے وہ دینے کی طرف مائل کر لیتا ہے اور جس کے نتیجے میں وہاں کے مسائل کم ہو جاتے ہیں. سامعین یہاں پر اب ہم بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کے ان مظلوم عوام کی, مظلوم لوگوں کی جو حق خود ارادیت کے لیے گزشتہ 70 سال سے مسلسل بھارت کے ظلم کے سامنے سیسہ پلائی و دیوار ہیں اور مسلسل لڑ رہے ہیں اور اس پر امریکہ نے ایک جبر کیا ہے. وہ یہ ہے کہ وہاں کی ایک تنظیم حزب المجاہدین جو وہاں کے عوام کی آواز ہے, وہاں کے شہریوں کی آواز ہے, جو کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے آواز بن کر ابری ہے, اس پر اس کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے, ایک ناانصافی ہے. اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک سامعین, ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل سے پروگرام نیا دن آپ سماعت فرما رہے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان عابد عباسی اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تجزیے کے لیے موجود ہیں جناب رانا قصر. اور سامعین ہم بات کر رہے تھے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جس قدر بھارت کی ظلم اور بربریت جاری ہے اس پر وہاں کے عوام سراپا احتجاج ہیں اور اقوام متحدہ کی جانب سے آج تک جو کمٹمنٹ کی گئی تھی اس کو فلفل نہیں کیا گیا, اور وہی کمٹمنٹ ہے کہ وہاں کے عوام کو حق خود ارادیت کے لیے استصواب رائے کے ذریعے حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. تاہم وہاں پر بھارت کی جانب سے جس قدر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس پر مسلسل وہاں کے لوگ سراپا احتجاج ہیں, آئے روز وہاں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں, آئے روز وہاں پر ظلم و زیادتی بھارت کی جانب سے جاری ہے, وہاں کی فورسز کی جانب سے جاری ہے, بھارتی فوج کی جانب سے جاری ہے, اور اس پر وہ خاموش نہیں بیٹھتے اور وہاں پر احتجاج کرتے ہیں, اور احتجاج سے میں مختلف تنظیمیں وہاں کسی نہ کسی صورت میں باہر نکل کر عوام کی آواز بن کر ان کی آواز کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کوششیں ہیں. ان میں سے ایک توانا آواز حزب المجاہدین کی صورت میں ہے جس کو امریکہ نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے, جس پر یہ ایک ناانصافی ہے, اور دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے بھی اس کو ناانصافی قرار دیا ہے. اور اسی حوالے سے ہی ہمارے نمائندے نعمان مسعود مرزا نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے پہلے وہ سماعت کرتے ہیں اور نعمان مسعود مرزا کی رپورٹ کے بعد اس پر ڈسکشن ہوگی.
دفتر خارجہ کے ترجمان محمد نفیس زکریا کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جدوجہد آزادی کی حامی تنظیموں یا گروپوں کو دہشت گرد قرار دینا بلا جواز ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کو حزب المجاہدین کو دہشت گرد تنظیم قرار دیے جانے کے امریکی فیصلے پر مایوسی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ پوری دنیا ہندوستانی فوج کے کشمیر پر غیر قانونی تسلط اور قابض فوج کے کشمیریوں سے غیر انسانی سلوک کی گواہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بھارت ہی ہے جو مقبوضہ وادی میں جاری خون ریزی کا ذمہ دار ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان محمد نفیس زکریا نے مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے مذاکراتی حل کے لیے مقبوضہ وادی میں ہندوستانی فوج کے ہاتھوں نوجوانوں اور حریت رہنماؤں کی شہادتوں کے واقعات اور زیر حراست رکھنے کا عمل, خواتین سے زیادتی اور ظلم و بربریت فوری طور پر بند ہونی چاہیے.
کلنگ آف انوسنٹ کشمیریز, الیگل ڈیٹینشنز, انہیرسمنٹ آف کشمیری لیڈرشپ, destruction of Kashmiris' properties and terrorizing of Kashmiri women continues with impunity. And the civilized world only watches without a word of condemnation. History will record this sheer apathy, for generations to come. Indian occupation forces in the last 5 days murdered yet another 6 Kashmiris in Shopian and Pulwama to suppress the indigenous self-determination movement of Kashmiris in IOK. Over 50 Kashmiris, mostly youth, were injured due to use of brute force by Indian forces. Pakistan strongly condemns killing of innocent and defenseless Kashmiris. How long will the conscience of the fair-minded remain unaffected?
بھارتی وزیراعظم کے بیان سے متعلق ایک سوال کے جواب پر دفتر خواجہ کے ترجمان محمد نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ یہ بیان پاکستان کی اس موقف کی تائید ہے کہ کشمیر میں خون ریزی سے صورتحال مزید خراب ہوگی. انہوں نے خود ارادیت کے منصفانہ حق کے حصول کے لیے کشمیری عوام کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کے حوالے سے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا. نعمان مسعود مرزا، نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد.
سامعین، آپ نعمان مسعود مرزا کی رپورٹ سماعت فرما رہے تھے، اور رانا صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ جدوجہد کی حامی تنظیموں یا گروپوں کو دہشت گرد قرار دینا ناانصافی ہے، جو وہاں کے عوام کی آواز ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے کشمیریوں کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ آپ کو حق خدرت کے لیے موقع دیا جائے گا، احتساب رائے کے لیے دیا جائے گا، تاکہ آپ ووٹ کے ذریعے اپنی رائے جو ہے اس کے ذریعے آپ مستقبل کا فیصلہ کر سکیں. اور وہاں پر جب یہ کمٹمنٹ پوری نہیں کی جا رہی تو وہ بھارت کا جو قبضہ ہے کشمیر پر، جو انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزی ہیں، اس کے خلاف سراپا احتجاج ہے.
جی بالکل، آپ دیکھیے کہ حزب المجاہدین جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ایک انڈیجنس گروپ آف فریڈم فائٹرز ہیں.
جی
دنیا میں کہیں بھی کسی قسم کے واقعے میں یہ گروپ ملوث نہیں ہے، اور صرف ان کی ایک ہی جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں فوکس ہے، یا ان کا ایک ہی جو موومنٹ کا جو ان کی سٹرگل ہے وہ فریڈم آف کشمیر ہے.
جی
اب آپ دیکھیں کہ پرسوں انہوں نے یونائیٹڈ اسٹیٹس نے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے حزب المجاہدین کو بلیک لسٹ قرار دیا، اور اس کے ساتھ ہی امریکہ کی وزارت خزانہ نے اس حوالے سے بھی سینکشنز لگائیں کہ ان کے جو اکاؤنٹس ان کو فریز کیا جائے اور ان کی جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں اس کو روکا جائے. تو 2 ماہ قبل تقریباً اس واقعے کے آپ نے دیکھا ہے کہ سید صلاح الدین کو جو ہے وہ ایک گلوبل ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا تھا،
حالانکہ اس کا دنیا بھر سے کوئی تعلق نہیں ہے.
یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے کہ یہ جو انٹرنیشنلی اکنالجڈ اور لیجیٹیمیٹ رائٹ ٹو سیلف ڈیٹرمینیشن ہے کشمیریوں کے حوالے سے، اس کو ٹیررزم کے ساتھ اکویٹ کیا جا رہا ہے، وچ از انفارچونیٹ. اور یہی وجہ ہے کہ جو اب ہم بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ بالکل اندھی اور بہری ہو چکی ہے اور گونگی ہو چکی ہے، نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، اور نہ ہی اس حوالے سے بات کرتی ہے. کیونکہ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ امریکہ چونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو لارجلی ویسٹ کو لیڈ کرتا ہے، اور اس وقت امریکہ کے جو تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک اسٹریٹجک الائنس ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے، اور یہ جو حزب المجاہدین کو اور سید صلاح الدین کو اس طرح ان کو گلوبل ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنا اور حزب المجاہدین کو بلیک لسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اور امریکہ کے تعلقات بہت بہتر ہیں اور ہو رہے ہیں، اور انڈیا امریکہ نے انڈیا کو پلیز کرنے کے لیے یہ اقدامات کیے ہیں.
بلا شبہ. اور اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ظفر نواز جسپال صاحب نے، معروف تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر صاحب، ریڈیو پاکستان کے پروگرام نیا دن میں عابد عباسی آپ کو خوش آمدید کہتا.
شکریہ جی.
ڈاکٹر ظفر نواز جسپال صاحب، ہم بات کر رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جدوجہد آزادی کی جو حامی تنظیمیں ہیں جس میں حزب المجاہدین ہیں، اس کو دہشت گرد قرار دیا گیا امریکہ کی جانب سے، دفتر خارجہ نے اس کو ناانصافی قرار دیا اور کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا، لیکن آپ اس کو اوور آل کیسے دیکھیں گے ایک جدوجہد کے لیے جب انٹرنیشنل کمیونٹی کشمیریوں کے ساتھ کمٹمنٹ کرتی ہے اور وہاں پر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کی اگینسٹ وہاں کے لوگ احتجاج کرتے ہیں، یہ ان کی تنظیم ہے، یہ ان کی وائس ہے، تو اس کو دہشت گرد کیسے قرار دے دی جا سکتا ہے؟
دیکھیے، پہلی بات تو ہمیں یہاں پہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ امریکہ جو ہے یا اس کے جو الائز ہیں
جی
جو یونائیٹڈ نیشن کو بھی ہائی جیک کر لیتے ہیں
جی،
وہ کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی صرف نہیں ہے
جی.
یہ بالکل غلط ہے کہنا کہ امریکن جی ان کے الائز کو کہ یہی ایک چنک آف جو اسٹیٹس ہے، 5-10 اسٹیٹس جو ہے ویسٹرن جو الائز ہے، کیا یہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہے؟ نہیں ہے. زیادہ بڑی کمیونٹی ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، سینٹرل ایشیا ہے، باقی ویسٹ ایشیا ہے. اس لیے ایک تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بین کیا ازبر مجاہدین کو. ہاں جو انڈین کے الائز ہیں ان کی اما پہ اس کو بین کیا گیا. تو یہ آپ بڑا انٹرسٹنگ چیز نظر آتی ہے میرے لیے کلیئر کہ امریکہ جو ایک طرف کہتا ہے میں تو ویلیوز کو پروموٹ کرتا ہوں, میں تو نارمز کو پروموٹ کرتا ہوں
جی.
اور میری پوری دنیا میں وہ جو ایک تباہی پھیلا رہا ہے نارمز کے نام پہ, اس نے خود اپنے نارمز کو ڈیفائی کر دیا جی. اس سے ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جی کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ جو ملک ہے یہ اپنے اسٹریٹجک اینڈ پولیٹیکل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کی خاطر یہ کسی بھی قوم کسی بھی آزادی کسی بھی چیز کا گلا کھوڑ سکتے ہیں, اور یہی انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ کیا ہے
جی.
اگر کوئی اس کو پراپرلی اینالائز کرے تو اس میں آپ کو کیا نظر آئے گا کہ جی کہ یونائیٹڈ نیشن ہے اس نے 1948 سے لے کے آج تک 69 ایئرز میں ایک ایشو کو لیگلائز کیا ہوا ہے. کشمیر موومنٹ جو باقی دنیا میں موومنٹس چل رہی ہیں ان سے انٹائرلی ڈفرینٹ ہے کیونکہ اس کو ایک لیگل اسٹیٹس ملا ہوا ہے
جی.
اور اس کے لیگل اسٹیٹس کو ڈینائی کرنا, اگر وہ کشمیری جب کہتے ہیں کہ ہماری آزادی دو اور ان کو جب قتل و غارت کیا جاتا ہے
جی.
کوئی بھی ملک اس کو ڈینائی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یونائیٹڈ نیشن کی ریزولوشن کا بھی ڈینائی کر رہا ہے
جی.
لہذا یہ تو بربریت کو تقویت دینے کی ایک موو ہے, اور یہ جلد ہی امریکنز کو اپنی یہ جو انڈیا کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہے اس کو انٹرنیشنلی جو ایک آپ کے ہیومن رائٹس اور ان چیزوں میں اس کی سبقی ہوگی
بلا شبہ. اگر یہ صورتحال یعنی اگر حزب المجاہدین پہ اگر پابندی برقرار رہتی ہے یا ہوتی ہے اس کے نتیجے میں بھارت کو مزید تقویت ملے گی جس کے نتیجے میں وہ وہاں پر ظلم و جبر کر پائے گا. میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ایک کمٹمنٹ ہے کشمیریوں کے ساتھ کہ ان کو حق کی خودارادیت کے لیے استصحاب رائے کا موقع دے, اور وہ جب کمٹمنٹ پوری نہیں ہو رہی تو کشمیریوں نے اپنی وائس جو جس میں مختلف تنظیمیں ہیں ان میں ایک بڑی تنظیم حزب المجاہدین ہے جو کشمیریوں کے اپنے لوگوں پر مشتمل ہے وہاں پر اگر جدوجہد کر رہی ہے تو اس کو روکنا انٹرنیشنلی طور پر غیر قانونی نہیں ہوگا؟
میں بالکل یہی جواب کی وجہ سے میں نے پچھلی تعمیر مانگی تھی جو ساری چیز میں نے کہی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب کشمیریوں کی موومنٹ کو آپ نے بھی کہا ایک انٹرنیشنل لیگل اسٹیٹس اوارڈ کیا گیا اور ملا ہوا ہے اور رہے گا کیونکہ یونائیٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے تحت ان کا یہ رائٹ ایکسپٹ ہوا ہوا ہے
جی.
اس کے لیے اگر وہ شور مچاتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا رائٹ ہمیں دیا جائے تو ان کے اوپر 7 لاکھ فوج جڑا ہے وہاں پہ رکھی ہوئی ہے جو انڈیا نے وہ لوٹا ہے ان کے اوپر چڑھ دوڑتی ہے ڈیلی بیسس پہ, تو اس سے یہ ان کا رائٹ تو ختم نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں مختلف تنظیمیں وہاں پہ جو یہ رائٹ کر رہے ہیں یہ زیادہ ایکٹیو تھی زیادہ نظر آ رہی تھی, اس کو انہوں نے کہا کہ جی چلے ہم بین کر دیتے. بین کرنے سے کیا موومنٹ ختم ہو جاتی ہیں؟
بلا شبہ نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پر سوال یہ بھی نہیں, ڈاکٹر صاحب سوال یہ بھی ہے کہ اس تنظیم نے حزب المجاہدین نے دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی جس کے ذریعے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کوئی خدشات ہوئے ہوں یا وہاں پر اس کا نقصان ہوا ہو یا دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہو. ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو جس نے کمٹمنٹ کی ہے کشمیریوں کے ساتھ, جب اس تنظیم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا اور اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہے تو اب اس کو جاگنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟
اس کو تو بہت پہلے جاگ جانا چاہیے تھا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جس انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کا ضمیر مردہ ہے, اور یہ کشمیریوں کی جو سب کچھ اس وقت ہو رہی ہے قتل و غارت اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں
جی.
تو لہذا جب وہ اس کو نہیں دیکھ پا رہے تو یا اندھے یا مردہ یا بہرا انٹرنیشنل کمیونٹی سے وہ یہ ضرور پتہ لگ رہا ہے کہ کشمیری اپنے رائٹ کو کبھی بھی نہیں دیں گے. اور ویسے بھی یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے دنیا میں کہ بندوق کی گولی سے آزادی کی تنظیمیں ختم نہیں ہوتی.
بلا شبہ. ایک لاسٹ کوشچن شارٹلی مجھے اس کا جواب چاہیے کہ جہاں پر پاکستان اس عزم کا اعادہ کر رہا ہے کہ کشمیریوں کی حمایت جاری رکھی جائے گی, لیکن امریکہ کے اس ایکٹ کے خلاف باقی دنیا سے کیسے رجوع کر پائیں گے ہم؟
دیکھیں باقی دنیا سے ہمارے فورن آفس, ہمارے گریوکس, ہمارا میڈیا, یہ جس طرح بھی آپ کا پروگرام ہو رہا ہے اس کو بھی بڑے جگہ پہ مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے, تو ہماری تو ریچ جا رہی ہے. ہم اس کے اوپر اپنا پروٹیسٹ پولیٹیکل ڈپلومیٹک اکیڈیمک ہمیں کرتے رہنا چاہیے اور سوئی دنیا کو کشمیریوں کے رائٹ کے لیے جگاتے رہنا چاہیے. باقی ہمیں اپنے الائنس کے ساتھ مل کے, کیونکہ دنیا میں ایک گلوبل شفٹ آ رہی ہے. اس وقت ہم جو پاکستانی کمیونٹی 70 سال سے ہم الائنس رہے ہیں امریکہ کے, تو جو امریکہ چیز نکلتی ہوتی وہ ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی کہ وہی انٹرنیشنلی چیزیں نہیں, اب ہمارے رائٹس یا ہماری جو پروٹیسٹ ہیں یا ہماری جو انٹرنیشنل مووز ہیں اس میں اور ممالک بھی شامل ہوں گے, ہمیں اس پہ کانفیڈینٹلی فوکس کرنا پڑے گا.
بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر نواز جسپال صاحب, ریڈیو پاکستان کے پروگرام نیاتی میں گفتگو کرنے کا. رام صاحب آپ کی طرف ہوں گے شارٹلی, کہ مجھے یہ بتائیے کہ اب ہماری ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے, زیادہ بڑھ گئی ہے, تاکہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو کشمیر کے اس ایشو کی طرف موو کر سکیں اور اپنے جو الائز ہیں ان میں اضافہ کر سکیں یا اپنے موقف کو درست تسلیم کرانے کے لیے آگے بڑھ سکیں.
جی میرا خیال ہے ذمہ داری پہلے بھی تھی اور ہمیشہ سے پاکستان کو اس ذمہ داری کا احساس بھی رہا,
بلا شبہ.
یہ تو نہیں کبھی ہوا کہ پاکستان نے کوئی غفلت برتی ہو کشمیر کے حوالے سے, اور کشمیری عوام کے پر جو ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے اس کو انٹرنیشنلی ہمیشہ ہائی لائٹ کیا گیا, ہر فورم پہ کیا گیا. اب آپ دیکھیے اس میں مزید اس کو تقویت ملے گی, اس جو پاکستان کی پوزیشن ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک فل فلیجڈ فارن منسٹر بھی سوا چار سال کے بعد اپوائنٹ ہوئے خواجہ آصف صاحب. میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ جب فارن منسٹر, ظاہر ہے کہ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے, وہ دنیا کے مختلف کیپٹلز میں جاتے ہیں, تو پہلے تو فارن آفس کی سٹیٹمنٹس کے حوالے سے یہ بات ہوتی تھی, ہمارے جو امبیسڈرز ان کے حوالے سے, جب آپ کا ایک وزیر خارجہ اس چیز کو لے کے
بات کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ پڑے گا. سامعین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, مجھے اپنے میزبان عابد عباسی, میرے ساتھی تجزیہ کار جناب رانا کیسر, اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں تکنیکی معاونت حاصل رہی محمد وسیم مغل کی, کوآرڈینیٹر تھے نعمان مسعود مرزا, ریسرچر محمد طیب اور حنا تاج, جبکہ پروگرام انچارج تھے جاوید اقبال, نگران اعلی جاوید خان جدون, اور ہمیں دیجیے اجازت. ٹھیک